चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले भला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاة اہل محبتی وعارفهم، کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان کا درود سنتا بھی ہوں اور ان کو جانتا بھی ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی کے پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔
وهو العزيز الغفور،
اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔
الذي خلق سبع سماوات طباقا،
جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا۔
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت،
تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے۔
فارجع البصر هل ترى من فطور،
تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رخنا یعنی خرابی و عیب نظر آتا ہے۔
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير،
پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ،
اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ،
اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔
اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا یعنی چنگھاڑنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے۔
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ،
معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔
کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر،
جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا۔
قالوا بلا قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء،
کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔
ان انتم الا في ضلال كبير،
تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں.
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير.
اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير.
اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے، دوزخ کی عذاب سے بچائے، اور دنیا میں بھی جو گرمی کے مضر اثرات ہیں اللہ تعالی ان سے ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ و معمون فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے غلط فہمیاں. یاد رکھیے، غلطی ہو تو معافی مانگ لینی چاہیے اور غلط فہمی ہو تو اس کو دور کر دینا چاہیے. بعض اوقات انسان خود ہی مفروضے بناتا رہتا ہے اور ان مفروضوں پر نتائج بھی خود ہی مرتب کرتا رہتا ہے، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ خود ہی جو ہے وہ جج ہوتا ہے، خود ہی وکیل ہوتا ہے اور ایک نظام لے کر کے چل رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی معاملے کے اعتبار سے اپنی ہی جو ہے وہ ذہن کے اعتبار سے چیزیں جو ہے وہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات بندہ بڑی بھول کھا جاتا ہے یا کبھی کبھار بات صحیح سمجھ نہیں آتی، اور بندے نے جو غلط سنا ہوتا ہے اسی کو دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے. اس کے جو نقصانات ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. غلط فہمیوں کو زندگی میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اور اسی طرح میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے دماغ کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر، کسی کی سوچ کے اندر غلط فہمی کو داخل بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات غلط فہمیوں کی وجہ انسان خود ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ دیگر لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں. بہرحال ایک بات ہے کہ جو آپ کو کسی اعتبار سے کشمکش میں مبتلا کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس بات کی اگر کلیئرٹی جو ہے وہ لے لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہر بات میں کشمکش کا شکار ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی بندہ مسکرا رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ پہلے جو ہے وہ روزانہ نظر آ رہا تھا، ابھی جو ہے یہ جو ہے وہ محلے میں کم کم ہی نظر آتا ہے، کیا بات ہے؟ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بعض اوقات ہم ایکسٹرا جو ہے وہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں پر فوکس نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ زیر غور لے آتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی چیزیں اس میں ساتھ میں جب ملاتے ہیں تو پھر یہ غلط فہمیوں کا ایک پورا، یوں بولیے کہ ایک ملغوبہ سا یہ بن جاتا ہے. ملغوبہ لفظ اس کے لیے میرا خیال ہے مناسب ہے. تو اپنے آپ کو غلط فہمیوں سے بچائیں، اور ایکسٹرا کانشیس ہونے کی بجائے وہ کام جو ہمارے نہیں ہیں ان سے یہ بندہ اپنے آپ کو بچائے. تجسس کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں، کہ ایک کلو ملتا ہے اس کلو کے اوپر وہ پوری کہانی بنا لیتے ہیں، جبکہ اس کلو کا کیا ہے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. کہ جو بات انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ بات درست ہی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے، دیکھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، سننے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، اور بولنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. یہ چانس ہیومن ایرر کا تو موجود ہے. بہرحال غلط فہمیوں کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ عنوان اور موضوع انشاءاللہ آج ہم لے کر کے چل رہے ہیں. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے ابھی کلام سنیں گے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریم نا محمد وہ جو تھے تو کچھ
Okay.
ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غلط فہمیوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ موضوع کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر اس طرح کی بات کریں گے۔ آپ بتائیں بلال بھائی، یہ غلط فہمیاں یہ لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں، دلوں میں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط فہمی ہماری زندگی کا ایک وہ حصہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو بہت سارے اس کے معاملات، زندگی کے خانگی ہوں یا گھر کے باہر کے ہوں، آفس کے ہوں یا اور دیگر معاملات کے ہوں، ان میں بہت بڑے بڑے نقصانات کا سبب یہ غلط فہمی بن سکتی ہے۔ لیکن اسی غلط فہمی سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا حل بھی یہ خود غلط فہمی ہی ہوتی ہے کہ جب تک کوئی بھی انسان اس بات سے لاعلم ہے کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کہ یہ مسکنسیپشن ہے جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، اور اس کے مطابق میں اپنے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو تب تک تو یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی غلط فہمی انسان کی دور ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو میں اس بات کو مس انڈرسٹینڈ کر گیا تھا، تو پھر وہاں پر یہی غلط فہمی اس کے لیے اکیلے کے ازالے کا سبب بھی بن جاتی ہے. تو اصل جو فرق ہے غلط فہمی سے ہونے والے نقصان یا فائدے کا، وہ انسان کی علم اور لا علمی کا ہے. کہ جب تک لا علم ہے تب تک تو یہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، جیسے ہی یہ معلوم ہو گئی تو پھر وہاں پر اس کا وہ نقصان ختم ہو جاتا ہے.
وہ بھی اگر آدمی عقل مند ہو تو،
جی اگر وہ ان چیزوں کو پرکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو،
اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ غلط فہمی ہے، تو اب جہاں اپنے دور کرنے کا ہے وہاں اس کو اپنے ہی غلط فہمی کو دور کر لے، اور جہاں اللہ نہ کرے کسی اور کے دماغ میں بات ڈالی ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی اویئر کر دے کہ دیکھیے یہ بات جو تھی یہ یوں نہیں تھی بلکہ کیا تھی، یہ یوں.
جی ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. بتایا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے کہ لوگ، اگر کوئی انسان ایسا ہوتا جو امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا تھا تو اس دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ راہ راست پر ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل ایسے شخص ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے بھی حق پر ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی درست ہیں، اور ان سے محبت کرنے والا یقیناً کوئی بدعقیدہ شخص نہیں ہو سکتا. لیکن وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی نمازوں کے اندر جب عبادتیں کر کے فارغ ہوتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے استاد امام شافعی کو لمبی عمر عطا فرما، ان کو سلامتی عطا فرما. تو جو ان کی بیٹی تھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ سوچتی تھیں کہ میرے والد سارا دن حدیث کا درس دیتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے استاد کو سلامت کرنا، تو ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کوئی اضافی وقت نہیں ہے، فضولیات میں وقت نہیں گزارتے. تو جو ان کے استاد ہیں جن کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا. ایک توقع وابستہ کر لینا. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام آیا کہ میں آپ کے یہاں، آپ کے شہر میں، بغداد میں آنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں ان سے ڈائریکٹ اپنا سیما حدیث کا کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو بیچ کے فاصلے وہ ختم ہو جائے اور ڈائریکٹ میں ان سے حدیث سبق سماعت کر لوں. اب جب یہ آئے سفر کر کے، بڑا لمبا سفر کر کے آئے، بڑی تھکاوٹ، بڑی تکلیف، بڑا تکلیف دہ سفر تھا. جب آپ گھر پر پہنچے تو آپ نے کھانا وانا کھلایا، عائشہ کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب گھر پہ آئے تو جس کمرے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی کو ٹھہرایا تھا وہ وہاں پر چلے گئے، امام احمد بن حنبل دوسرے کمرے میں چلے گئے. اب وہ جو ان کی بیٹی تھی، ان کو جو اشتیاق تھا کہ یار ان کے جو استاد ہیں ان کی عبادت کیسی ہوگی. اب ہوا یہ کہ جب تھوڑا سا رات کا کچھ حصہ گزرا، دیکھا کہ میرے والد صاحب تو کمرے کے اندر عبادت میں مصروف ہیں، گریہ وزاری کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے دھونے کی آوازیں، تلاوت قرآن کی آوازیں. انہوں نے ان کے استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کمرہ تھوڑا سا کھول کے دیکھا کہ اندر کا منظر کیا ہے. دیکھا تو کہ بستر ہے، امام شافعی اس پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو ان کا ہو سکتا ہے سفر کی تھوڑی تھکاوٹ ہے، رات کی کسی پہر بیدار ہوں گے تو عبادت کریں گے. تھوڑے وقت بعد پھر دیکھا تو وہی اسی طرح آرام جاری ہے اور وہاں پر گریہ وزاری جاری ہے. ساری رات گزر گئی یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا. یہ حیران و پریشان کہ جن کے لیے میرے والد اتنی دعا کر رہے ہیں، اتنے عبادت گزارے، ان کا عبادت کا تو میں نے کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آیا، صرف فرض پڑھے اور اس کے بعد آرام کر رہے ہیں. اور جب فجر کا وقت آیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز دی استاد محترم کو کہ آئیں مسجد کو چلتے ہیں نماز فجر کے لیے. وہ اٹھے بستر سے اور بغیر وضو کیے ان کے ساتھ مسجد چلے گئے. اب یہ معاملہ اور حیران کر دینے والا تھا کہ ساری رات آرام کیا، اس کے بعد صبح اٹھ کے وضو تک نہیں کیا. چلو فرض نماز ہی پڑھی صرف، اور ساری رات عبادت دیکھی، مگر وضو تو کیا جاتا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے. اب جب مسجد چلے گئے، مسجد سے واپس آئے اور پھر آ کر ناشتے وغیرہ کا جب معاملے سے فارغ ہوئے، اب جب ناشتے میں بھی معمول دیکھا تو وہ بھی بڑا ہٹ کے تھا. اپنے والد کو دیکھا تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو، کھاتے بڑے کم تھے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اچھی طرح سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھایا. تو یہ بات بھی تھوڑی سی وہ لگی کہ یار جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اتنا کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ. اب جب ناشتے سے فارغ ہو کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں رات کیسی گزری، آپ کو صحیح نیند آ گئی، سفر کی تھکان وغیرہ. کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، جب رات کو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی تو عشاء کی نماز میں ایک آیت کی تلاوت ہوئی تھی. اس آیت کی تلاوت کو سننے کے بعد میں نے اس آیت میں غور و فکر کرنا شروع کیا، ہم گھر پہ آ گئے، تم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، میں اپنے بستر پر جا کر لیٹا، اسی آیت میں غور و فکر کرنے لگا تو میرے سامنے اس سے ایک مسئلہ سامنے آیا، اس آیت سے نکل کر. جب میں نے اس مسئلے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو پھر ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا. اسی طرح میں اس آیت سے نکلنے والے مسائل میں غور و فکر کرتا رہا، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوا، جس وقت تم نے مجھے فجر کے لیے آواز دی تھی اس وقت میں تقریباً 108 مسئلے اس آیت سے نکال چکا تھا. اب جب یہ بات پتہ چلی ان کی بیٹی کو تو ان کو پتہ چلا کہ ایک طرف میرے والد کی عبادت ہے جو یقیناً ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ جو ان کے استاد نے جو اپنے بستر پر رات کو لیٹ کر جو عبادت کی ہے یہ ان سے کروڑوں درجے افضل ہے، کیونکہ یہ پوری امت کے کام آنے والی ہے۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو وضو کیوں نہیں کیا، چونکہ وہ سوئے ہی نہیں تھے، وضو کرنے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ اب جب ناشتے کا مسئلہ کہ اتنا کھایا کیوں، تو اس کی وجہ خود ہی بیان کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ اب کہا بات یہ ہے، میں کئی مہینوں سے سفر پہ ہوں تمہارے آنے کے لیے، راستے میں میرا جو سامان ہے، میرا مال ہے، وہ گم ہو گیا تھا، تو مجھے کھانے پینے کا میرے پاس کچھ موجود نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے مال میں سے کھا لیں، کوئی بات نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا مال گم ہو گیا تو آپ ہمارے مال میں شریک ہو جائیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا لیکن جب میں ان کے مال کی طرف نظر کرتا تھا تو اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراست عطا فرماتا ہے، وہ چیز کی گہرائی اور حقیقت کو جان لیتا ہے۔ تو کہتے کہ جب میں دیکھتا تھا تو مجھے کچھ مال مشکوک لگتا تھا، تو میں بس بقدر ضرورت ہی کھاتا تھا، چونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ مال مشکوک میں سے جب بہت زیادہ حاجت ہو اور کوئی اور چارہ نہ ہو تو پھر بقدر ضرورت لے لیا جائے، باقی زیادہ نہ کھایا جائے۔ کہتے میں اتنا ہی کھاتا تھا، جب تمہارے گھر پہ پہنچا ہوں اور رات کو تمہارے ہاں کھانا کھایا، اس کھانے کے اندر جو مجھے انوار ملے، جو ایک حلال رزق کی ایک نورانیت مجھے وہاں پر نظر آئی، تو وہ کھانے کے بعد جب میں نے نماز پڑھنے کے بعد بستر پر لیٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی اور یہ مجھے فہم ملا کہ میں نے 108 مسئلے نکالے۔ تو اس لیے میں نے جب ناشتہ کیا تو تمہارے گھر کا کھانا اس لیے زیادہ کھایا کہ اس کی برکتیں مجھے زیادہ ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ تو جو ایک دین کے اصول ہیں کہ جب کوئی چیز شریعت نے ناجائز نہیں کی، حرام نہیں کہا جس چیز کو، تو اس کی توقع کسی اور سے رکھنا، اور اگر چلے توقع رکھ بھی لی اور پوری نہیں ہوئی تو اس پر دل برداشتہ ہونا، یا کسی کے متعلق اس کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دینا، یا غلط فہمیوں کا شکار ہو جانا، یہ کسی طرح درست نہیں ہوتا۔ تو انسان ہمیشہ جب بھی کسی کا کوئی معاملہ اس طرح کا دیکھے، خاص طور پر دین کے اندر، تو تحقیق کر لے اس کی، اور جب اسے نظر آئے کہ معاملہ بالکل صاف ہے اور اگلا بندہ فرائض اور واجبات کا پابند ہے اور حرام اور مکروہ تحریمی چیزوں سے بچنے والا ہے، تو پھر وہ اس بات کو یقیناً سمجھ لے کہ اگلے کا کردار اچھا ہے، اور اس کے متعلق نہ خود غلط فہمی کا شکار ہو، نہ کوئی دوسرا آ کر کچھ کہے تو تب بھی غلط فہمی کا شکار ہو، تاکہ ایک انسان پر یہ بدگمانی کا دروازہ کھلنے کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ غلط
فہمی، بلال بھائی، خوش فہمی کہنا چاہیے، یہ تو خوش فہمی کا ہی شکار نا کہ یہ یوں بھی کرتا ہوگا، یوں بھی کرتا ہوگا۔ دیکھیں دو پہلو ہیں اس بات کے، ایک تو یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو یقیناً عبادت میں جو ہے وہ دل لگانا چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، روزے نفل روزے رکھنے چاہیے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، یعنی نیکیوں کی روٹین زندگی میں ہونی چاہیے۔ لیکن نیکیاں بھی کچھ آبلیگیٹری ہیں جو فرض اور واجبات کے درجے میں ہیں، ان کو تو جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اور دیگر اعتبار سے جو نوافل ہیں، جو جیسے صدقات کا بیان فرمایا، تو اپنی حفاظت کے لیے، اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے، اللہ تبارک کی رحمت زیادہ پانے کے لیے، پھر بندہ جتنی عبادت کرے گا اتنا اس کو جو ہے وہ نور زیادہ ملتا جائے گا۔ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کی نگران شورا کا یہ مدنی پھول ہے، بات ہے ان کی اور بڑی زبردست بات ہے، کہ جس کام پر شریعت نے کسی شے کی کسی کی مذمت نہیں کی، ہم بھی اس کام پر کسی کی مذمت نہ کریں۔ یہ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر دین اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی مذمت نہیں بنتی۔ جس طرح بلال بھائی نے کہا، بھئی اگر کسی نے اشراق چاشت نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم اس کو ذلیل کریں، تو اس پہ مذمت نہیں بنتی، ترغیب بنتی ہے۔ آپ ترغیب دیں، اشراق چاش بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کی رضا والا کام ہے، بڑا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، یہ اچھا ہے۔ یا کسی نے ابابین کے نوافل نہیں پڑھے تو اس پر اس کو بندہ ذلیل کرے، تمہیں تو وہ اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا کہ تمہارا، تھوڑی شرم کرو تھوڑی سی۔ کوئی بندہ کبھی نفلیں ہی پڑھ لیتا ہے، کوئی دو نفل ہی پڑھ لیا کرو، کہ اللہ سجدہ ہی کر دیا کرو اللہ کو، فرض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ، سنت موقدا کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اس انداز میں آپ کسی کو سب کے سامنے اگر یوں بات کرنے ہیں تو اس نے تو جرم کیا نہیں ہے، لیکن اپنے دل آزاری کے جرم کے اندر ضرور گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو جس کام کی شریعت مطہرہ نے مذمت نہیں کی، اس کی ہم بھی مذمت نہ کریں، یہ بات جو ہے وہ یاد رکھیں۔ تو اور دوسروں سے جو بلال بھائی نے ایک بات کہی، حسن ظن تو باہر رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا یہ الگ بات ہے، اور جو ہے وہ توقعات وابستہ کرنا یہ پھر ایک دوسری بات بھی ہے۔ تو بندے کو اپنا اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے، انڈیویجول کو کسی کو، تو وہ اپنے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تو عبادت کی، نیکیوں کی، ریاضت کی، اللہ کی یاد کی، خیرات کی، صدقات کی روٹین ہی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. یہ میرا خیال ہے ایک پرنسپل بات اگر رکھیں خالد بھائی، اسے ایک پالیسی بات جو بیان کہتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ایک مناسب بات ہے، کیا کہیں گے؟
بیلنس بات ہے بالکل. اور جہاں پر بھی یہ بات ہو کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو وہاں اپنی ذات کو ٹٹولا جائے،
صحیح،
قطع نظر اس کے کہ آپ دوسرے کو کھنگال رہے ہو،
صحیح.
اور یہ ان دونوں لفظوں پر اگر ذرا غور ہو،
بہت
کہ اپنے کو تو ٹٹولا جاتا ہے،
ہاں جی،
اور دوسرے کو کھنگالا جاتا ہے، تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بھی بنائے، نیکی کی دعوت دینے والا بھی بنائے. ہم بسا اوقات چاہ تو یہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا جو بظاہر نیک نظر آ رہا ہے وہ نیکیاں کرتا ہوا بھی دکھائی دے، تو یہ سوچ اچھی ہے، اس سوچ کو غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس نے نیکی نہیں کی، یہ اس کا جرم ہو، یہ سوچ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرامین کو بندہ دیکھے، اور جو عبادات اس نے جس طرح سے بندوں پر فرض کی ہیں اگر وہ ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کر رہے تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے نہ تو میں بدگمانی میں پڑ سکتا ہوں، نہ میں اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ایسی الزام تراشیاں کروں جس کی وجہ سے میں اپنا نام اعمال کالا کروں. رب العالمین جل وعلا نے مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے. اگر کہیں پر کوئی مسنگ نظر آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ نوافل چھوڑ رہا ہے اور وہ اس کی پابندی کرنے والا بن جائے، تو بیسٹ ٹول یہاں پر یہی ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں.
مرحبا.
جس نفل پر عمل کرنے کا دوسروں کو کہا جا رہا ہے، ایسا بھی تو ہو جائے نا کہ میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میری صحبت کا بھی تو کوئی اثر پڑے. ہوتا سلمان بھائی یوں ہے کہ ہم فضیلت نہ اپنی ذات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کہیں برائی ہوگی نا اور اپنی ذات میں نظر آ گئی تو اس میں بندہ ڈھونڈ لیں گے کس کی وجہ سے ہوئی ہے. یار تمہارے ساتھ رہ رہے کے نا میری نفل کی عادت بھی چلی گئی، میری یہ عادت بھی ختم ہو گئی، یہ بری عادت پڑ گئی. حضرت آپ کی ذات میں بھی کوئی فیض تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کی ذات میں اگر ایسی نورانیت اور روحانیت ہوتی تو آپ خود بھی نفل پڑھنے والے ہوتے، اور ساتھ جو افراد ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرتے. تو بیلنس پوائنٹ، بہرحال جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہی ہے کہ بندہ توقعات دوسروں سے نہ لگائے، اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان فرائض کی پابندی کرتا رہے. پھر جہاں تک بات چلتی ہے غلط فہمی کی، تو غلط فہمی کے بارے میں ایک شعر میں یہاں سنانا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور کہا ہے کہ ایک غلط فہمی نے دل کا آئینہ دھندلا دیا. ایک غلط فہمی سے برسوں کی شناس آئی گئی. لوگ برسوں سے جان رہے ہوتے ہیں کسی کو، لیکن جو تیسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ کان میں آ کر ایسے سور پھونکتا ہے کہ الامان والحفیظ. یعنی یہ بدگمانیاں پھیلانے والے، غلط فہمیاں دل میں ڈالنے والے، یہ بھی ایک طبقہ ہے معاشرے میں، اس طرح کے افراد ہیں جو ہمارے بیچ میں ہی پائے جاتے ہیں، اور اگر ہم ان پر احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ نہ رہیں تو پھر ہم جو اپنے ہیں شاید ان کو کھو دیں. غلط فہمیاں پھیلانے والے معاشرے میں اس کے نتائج دیکھیں نا، تو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، حالانکہ باپ وہ ہے جو بیچارہ اس بیٹے کو پالنے کے لیے لاکھوں جتن کرتا ہے، اس کے لیے روزگار کمانے کے لیے کتنے پرایوں کی باتیں سنتا ہے، کتنے مقامات پر دیکھا جاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، جھڑکیاں سہتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مشکل حالات میں گھر سے نکلتا ہے. ابھی گرمی کا جو عالم ہے، دن میں کھانا پکانے کے لیے ماں اگر بچے کو یہ کہہ دے نا کہ بیٹا بازار سے کچھ لے آؤ، تو بچہ کہہ رہا ہے کہ آج بغیر کھائے گزارا کر لیں گے، ایسی سخت گرمی ہے. لیکن اس کے باوجود باپ صاحب جو ہیں، والد صاحب جو ہیں، وہ اس گرمی کو سہ رہے ہیں اور باہر جا کر کما رہے ہیں. اس کے لیے ہے، اولاد کے لیے. جب اتنا زیادہ اولاد کے لیے سیکریفائز کرنے کا اس کا ذہن بنا ہوا ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، اس اولاد کو پروان چڑھتا دیکھ کر یہ باپ ہی تو خوش ہوگا. لیکن غلط فہمی پھیلانے والے اور دل میں غلط فہمی کے بیج بونے والے افراد، سلمان بھائی، اس باپ کو بھی اس کی دی ہوئی قربانیوں سے ہی بے قدرہ کر دیتے ہیں.
قربانی تو بچے کو پالنے کے لیے باپ نے دی ہے, تو اس قربانی کی اہمیت باپ کے نزدیک, باپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن غلط فہمی کا ایسا بیج بویا جاتا ہے کہ بچے سے باپ ہی اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے کہ ہاں یار یہ تو میری تو بات مانتا ہی نہیں ہے, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اس کے نزدیک تو اس کے دوستوں کی اہمیت زیادہ ہے, فلاں کی اہمیت زیادہ ہے, فلاں کی باتوں میں زیادہ آتا ہے, میری تو وہ کوئی بات سنتا نہیں. حالانکہ بچہ بےچارہ صبح سے لے کر شام تک والد صاحب کے چہرے کے خد و خال اور آثار ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس بات پر ابو جی کا چہرہ بگڑ جائے گا, کس بات پر یہ خوش ہوں گے, اور وہ جستجو کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ابو کی رضا ہی مل جائے, ابو خوش ہو جائے. اور کوئی صرف یہاں باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے سلمان بھائی, ایک چھت کے نیچے رہنے والے چند افراد ہیں نا, تو کوئی بھی کسی کے لیے زہر نہیں بنے گا اور یہ کوشش نہیں کرے گا جان بوجھ کر کہ یہ تکلیف میں آئے تو مجھے مزہ آئے. جن کے دل نفرت سے بھرے ہوں ان کا تو کچھ علاج کیا نہیں جا سکتا. ایک سلیم الفطرت افراد کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک چھت کے نیچے وہ رہ رہے ہیں نا, تو اس چھت کے نیچے رہنے والا کسی ایک کوئی ایک فرد بھی تکلیف میں ہوگا نا, تو دوسرا بھی اس کے لیے دل جلا رہا ہوگا اپنا, دوسرا بھی پریشان ہو رہا ہوگا, دوسرا بھی بیچارہ خوف میں مبتلا ہوگا کہ کب اس کی پریشانی سے جان چھوٹے. لیکن جو غلط فہمی کا بیج بونے والے ہوتے ہیں وہ ان سارے زبردست رشتوں کو جن کی بانڈنگ بہت مضبوط ہے ایسی دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنا اپنوں سے منحرف ہو جاتا ہے اور دشمن بن جاتا ہے.
خالد بھی دونوں باتیں ہیں جی جو آپ فرما رہے ہیں, یہ بھی ہے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور کبھی کبھار جو جس سے دل متنفر ہو رہا ہے نا وہ خود بھی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے. دونوں طرح کی بات
تو دونوں طرح کی ہے سلمان بھائی, لیکن ایک باؤنڈری جو ہے اس کو اگر ہم سیٹ کر کے اس کی طرف آئیں کہ یار یہ معاملہ تو کلیئر رکھو.
ایسی بات
کچھ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ نا صبر کو تو کوئی درجہ دیتے ہی نہیں, کہتے یہ تو فارغ فالتو شے ہے, یہ تو کرنے نہیں چاہیے. جب بدلہ لے ہی سکتا ہے تو بدلے کی طرف آئے. ہر جگہ پر بدلہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپشن صبر کا دیا ہے نا سلمان بھائی
جی,
یہ صبر کا آپشن انسان کی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے ایک بہترین ٹول کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح ہم اپنی زندگی کی بہت ساری ضروریات کو سلیکٹ کر کے رکھتے ہیں نا, مثال کے طور پہ اچھا گھر ہونا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی ضرورت ہے, پہننے کے لیے کپڑے ہونا یہ زندگی کی ضرورت ہے, کھانے کے لیے اشیاء خورد و نوش گھر میں ہونا یہ زندگی کی ضرورت ہے. ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی طبیعت میں صبر کا ہونا یہ بھی اس کی زندگی کی ضرورت ہے. انسان اس صبر سے غافل ہوتا ہے اور اس صبر کے دامن کو چھوڑتا ہے نا, تو وہ ایک ضرورت زندگی کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. پھر کیا کرتا ہے, بے صبرہ ہو کر یہ کہیں پر بھی پناہ حاصل نہیں کر سکتا.
صحیح,
بے صبرہ جو ہوگا اس کے ساتھ کون دوستیاں لگائے گا.
صحیح,
اس کو پتا ہے ذرا سی مصیبت آئی ہے تو سب سے پہلے اس نے ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے, اس نے ہی چھوڑ کر بھاگنا ہے, اس نے ہی پیٹ دکھانی ہے, تو پھر اس کو دوست کیوں بنایا جائے. لیکن جب صبر کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ایک چھت کے نیچے ایک خاندان میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سہ جائے گا یا اس سے بات کی جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا آئے گا. تو یہ صبر انسان کو اس کی اخلاق کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہوتا
مرحبا.
لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں صبر سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, صبر جس نے کیا ہے اس پر تو ظلم ہی ہوئے ہیں. اور پھر ایسے ایسے مقولے ہم رائج کر دیتے ہیں قطع نظر اس کے کہ اس لفظ کو کہنے کی وجہ کیا تھی
جی.
اور کانسیکوئنسز کیا تھے اس کے,
شان نزول کے ساتھ ایک لفظ میں بھی ملا ہوں
جی, ملا ہے.
شان نزول کیا ہے اور سبب ورود کیا ہے
جی, بالکل
یہ ہوتی ہے بات راشد بھائی. بندہ لفظ بولتا ہے سامنے والے کے دل سے بات نکلتی ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے. کبھی اپریسیشن میں نکلتا ہے اور کبھی جو ہے اسی طرح بندہ کوئی بات کہتا ہے اور سامنے والے کے دل سے نکلتی ہے ہائے اللہ رحمت فرمائے. تو یہ ہائے کسی کی بات نہیں لینی چاہیے, بات وہی کرنی چاہیے جس سے کسی کو جو ہے وہ اچھا لگے. جزاک اللہ راشد بھائی, حوصلہ افزائی فرمائیے آپ نے.
سلمان بھائی صبر کا دامن چھڑوائیں گے اور لفظ کیا کہیں گے کہ بھائی ظلم سہنا بھی ظالم کی مدد ہے.
صحیح,
تو کیا کیا جائے, اس کو یہاں سے بغاوت پر ابھار دیا اور خود پیچھے سے فارغ ہو گئے, اب یہ بےچارا بغاوت کے جرم میں مارا گیا. اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ یہ صبر ہی کر کے تھوڑا سا معاملے کو نیچے آنے دیتا. اب اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. جب انسان سلمان بھائی صبر پر آ جاتا ہے نا تو صبر اس کو اندر سے مضبوط کر رہا ہوتا ہے. جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کے بکھرتا نہیں ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پتھر اس کی طرف آیا اور جناب والا
یہ بکھر گیا
بکھر گیا. ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ جب اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ چٹان کی طرح ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ حوصلے عطا فرمائے اور رشتوں کو نبھانے کے لیے جہاں غلط فہمیاں پھیلانے والوں سے بچنا ضروری ہے. ایک باؤنڈری تو یہ ہے. دوسری باؤنڈری یہ بھی ہے کہ اپنی ذات میں بھی تو صبر کا کچھ نہ کچھ عنصر شامل کرنا چاہیے تاکہ میں کسی کی بات کو سہ بھی تو سکوں, کسی کو سن کر برداشت بھی تو کر سکوں. جب برداشت نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ پتھر سے پتھر ٹکراتے رہیں گے.
درست فرمایا. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور کلیئرٹی بندے کو کر لینی چاہیے. اصل میں جب بندے کے اوپر زد پڑتی ہے نا کسی بات سے, اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ یا میری شخصیت یا میرا کردار یا میرا امیج یا میرا اختیار یا میرا منصب یہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. کسی ایسی بات کی جب بندے کو خبر ملتی ہے نا کسی کی طرف سے تو پھر اس پہ بندہ بعض اوقات ایسے انداز میں جو ہے وہ ریئیکشن جو ہے وہ دیتا ہے کہ جو درست نہیں ہوتا. جبکہ اگر کسی کی سنی ہوئی بات کی اگر تحقیق کر لی جائے اور اس کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے, جیسے مثال کے طور مجھے کوئی بندہ آ کے بولے خالد بھائی کے بارے میں, اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں یہ ہے نہیں, میں اس کو یوں کرتا بھی نہیں, میں اس کو ایک اور انداز میں لے لیتا ہوں. ابھی ایک آفس ہے اس میں دو لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ان دونوں میں آپس میں شروع کے اتفاق بھی ہے اور کوئی بندہ آ کے ایک جان بولے بھائی یہ ان قریب تمہاری چھٹی کروانے والا ہے, تم تو بڑی محبت سے بیٹھ رہے ہو, باتیں کر رہے ہو, چائے پی رہے ہو, ساتھ جو ہے وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے نظر آ رہے ہو, لیکن ان قریب جو ہے وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے, یہ کرسی تمہاری جانے والی ہے اور یہ لے کے یہی جائے گا. پنجابی میں کہتے ہیں بھائی سیروں لے آ جائے گا.
یا اللہ خیر.
اچھا ادھر یہ تو آ کے بات ایک کسی نے کان میں پھونک جو ہے وہ مار دی. اب میرا کام بنتا ہے, اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے, شعور جو ہے وہ دیا ہے, یا کوئی ایکس وائی زی کوئی بندہ دوسرا جس کو بات بولی جا رہی ہے اس کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, سینس جو ہے وہ دی ہے, اس کو استعمال کرے. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو بات آ رہی ہے اس کو کلیئر کر لیا جائے. جی کوئی ایسی بات اگر ہے تو اس کو بتا دیں. اور خالد بھائی نہیں ہوتا, میرے پاس ایک جو ہے نا وہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے مجھے بات کہی تو میں نے فوراً موبائل اٹھایا, میں نے کہا ابھی نمبر میں لاتے. نہیں 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 رہنے دیں, ابھی پوچھ لیتے. تو بات کیا ہے, وہ بلی تھیلے سے کیا ہو گئی, باہر آ گئی, ڈھول کا پول کھل گیا. تو یہ چیزیں ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے, ان کو بند باندھے. نفرت پھیلانے والی, فساد لانے والی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کیا کریں, ان کا خاتمہ کریں, اپنی زندگی میں خیر لے کر کے آئیں. اور ہر وقت جو ہے وہ ہوا کے گھوڑے پر جوں سوار رہنا کہ جدھر ہوا جو ہے وہ چلائے گی یہ چلتا جائے گا اور اڑا کے ہمیں لیتا جائے گا, یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر ہمیں ہی ہوگا. تو نہ غلط فہمیاں پیدا کریں, نہ غلط فہمیاں پالیں, اور نہ ہی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ بعد میں ہمیں اس پر کیا ہو, ندامت ہو, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ میں جو ہے وہ ایک بات جو سمرائز کر کے عرض کرنے کی کوشش کرنا ہوں. تو ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. اور یہ اس بات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے ایسا انداز بھی نہیں اپنانا چاہیے کہ میرے انداز کو دیکھ کر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. جس طرح دوسرے کو بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے, ویسے ہی میرے لیے بھی یہ حکم ہے کہ میں ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہوں, میں ایسے کام نہ کروں کہ کوئی میری وجہ سے کیا ہو, غلط فہمی کا شکار ہو جائے. دین اسلام بڑا پیارا دین ہے جو میری عزت کا پروٹیکشن کر رہا ہے اور ساتھ میں مجھے بھی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر جاؤ گے تمہاری تہمت کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری عزت خطرے میں آئے گی. اتقوا مواد التہمت, کہ بھئی تہمت کی جگہ ہیں ان سے اپنے آپ کو کیا کرو, بچاؤ. تو دونوں طرف بات ہے, میں اپنا انداز بھی جو ہے وہ درست رکھوں گی کوئی غلط فہمی کا کیا ہو شکار نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا جو ہے کسی بات کو چھان پھٹک کر اس کی تحقیق کر کے اس کی کلیئر جو ہو سکتا ہے معاملہ اس کو کلیئر کر لیا جائے. اور یہ تجربے کی بات ہے مدی چلیں گے ناظرین, کہ جب بیش نکالی جاتی ہے تو بیچ میں سے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. غلط فہمی کے عنوان پر پروگرام ہے, اس سے ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہیں, تو کچھ وہ بھی زیر بحث آ ہی جاتی ہیں. میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ چونکہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو جائے گا, لہٰذا ابھی اس کو ہم نہیں لیتے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, خیر کا ذریعہ بنے. بات میں جو ابھی اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں, خیر کا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, خیر کا, عافیت کا, سلامتی کا, بھلائی کا, صلح کا, راحت کا, سہولت کا, آسانی کا اور شفقت کا ذریعہ بنے. یہ دین اسلام کی جو آپ تعلیمات دیکھیں تو وہ اسی انداز کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہیں. راشد بھائی, لوگ جو ہے وہ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں, یہ کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, قرآن کریم میں ایک عقیدہ جو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا, عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت میں کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, جسموں کو زندہ کیا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. سورہ مریم کی آیت نمبر 73 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا حال بیان کیا کہ جو آخرت کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے, دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کر, دنیاوی حشمت کو دیکھ کر, دنیاوی روب دبدبے کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہمیں آخرت میں اب کوئی پوچھا نہیں جائے گا, اور چونکہ مرنے کے بعد ہمیں کون سا دوبارہ زندہ کیا جانا ہے, تو اب وہ مسلمانوں کو یوں سمجھے کہ تانا دیا کرتے تھے اس بات پر کہ تم جو اس طرح غربت کی زندگی گزار رہے ہو, تم جو اپنے آپ کو اس طرح قسم پرسی کے عالم میں مبتلا کیے ہوئے ہو, تو یہ تمہاری یہ حالت بہتر ہے یا ہماری حالت بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کیا, ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, فرمایا اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں, اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے؟ یہ آیت نظر بن حارث اور دیگر جو کفار مکہ تھے, مشرکین تھے, ان کے رد میں نازل ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کو اس طرح تانہ زنی کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی جس میں بیان کیا جاتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, تو اس طرح خود بھی غلط فہمی میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کیا کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئْيًا, فرمایا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے. ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو کفار کا طریقہ تھا کہ کفار مال و دولت اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید اللہ تعالی ہم سے راضی ہے اور ہم آخرت میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ کا معاملہ نہیں ہونے والا, جو کچھ ہے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. لیکن اس کو دیکھ کر مسلمان جو مالدار کفار کو دیکھ کر جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے, اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں زبان حال سے یہ بتاتی ہیں مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی کہ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں, نہ نمازوں کی فکر ہے, نہ قرآن کی فکر ہے, نہ نیکیوں کی فکر ہے, گناہوں بری زندگی ہے, یا سود ہے, رشوت ہے, اس طرح اور بہت سارے گناہ ہیں, لوگوں پر ظلم ہے, دھوکہ ہے, خیانت ہے, یہ جو معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں عام ہو رہی ہیں, تو اب ان لوگوں کو اگر پوچھا جائے, بات کی جائے, تو ایسا نہیں کہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے, لیکن اس غلط فہمی کا گویا کہ زبان حال سے یہ ہمیں شکار نظر آتے ہیں کہ بھائی جو کچھ ہے دنیا کی زندگی, اور بات تو بولتے بھی ہیں ایسے کہ یار جو کچھ ہے نا دنیا کی زندگی, بھائی جو کھانا کمانا یہ کر لو. اچھا دوسرے جو مالدار لوگ ہیں یا فاسق و فاجر کہہ لیں یا غیر مسلم کہہ لیں, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے گھر, ان کا کاروبار, دنیا میں ان کا نام, بظاہر کامیابی کو دیکھ کر وہ سمجھتے کہ یار اللہ ان سے راضی ہے, جبھی تو اتنا دیا جا رہا ہے ان کو, اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اللہ ہم سے راضی ہوتا یا ہم پر کوئی رحمت ہوتی تو ہمیں اس طرح نوازا جاتا۔ تو ان لوگوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو تم دنیاوی طور پر ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا، ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ذرا ان کے حال پر غور و فکر کرو۔ قارون کتنا زیادہ خزانے والا تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، پھر اور اس طرح بڑے بڑے جو لوگ تھے، قومیں عاد بہت طاقتور قسم کی قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم بہت طاقتور قوم گزری ہے، صالح علیہ السلام کی قوم بہت طاقتور مال و دولت والی قوم گزری ہے، لیکن کیا ہوا کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ قوم لوط بڑی 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 ان کی بستیاں تھیں، بڑے خوبصورت ان کے مکانات تھے، لیکن کیا ہوا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کر، اسٹینڈرڈ جو اس کا بظاہر دنیا کے اندر، اس کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہے؟ اللہ راضی اس سے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، جو مخلوق خدا کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ دین اسلام نے جو ایک درس دیا ہے امن کا، سکون کا، بھائی چارے کا اور خیرخواہی کا جو درس دیا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں جو اللہ کی لاریب سچی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نزدیک جو عزت والا بندہ وہ کیا ہے؟ جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ تو بحثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کریں۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ 25ویں پارے میں ہی، من کانا یرید حرث الآخرت نزید لہ فی حرثہ، فرمایا کہ جو بندہ یعنی آخرت کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں زیادتی دیں گے۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا کہ جو دنیا چاہے ہم اسے اتنا ہی دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی بندے کو کچھ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ شاید اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، احادیث کریمہ کے جو مضامین ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کوئی بندہ جیسے غیر مسلم ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی فاسق و فاجر کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو نیک انسان ہے، مسلمان ہے، اگر وہ دنیا کے اندر کچھ کام کرتے ہیں تو بعض اوقات اسے دنیا میں اگر نہیں ملتا تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب، اس کے جو آنے والے معاملات، اس کی پریشانیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ جب دیکھے گا تو انشاءاللہ پھر پتا چلے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر انسان کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔
صحیح ہو گیا۔ اور
جی میں لینا چاہوں گا،
جی جی جی،
کہ بعض اوقات انسان کو یہ لگتا ہے کہ جس کیفیت میں یا جس حالت میں موجود ہوں، جن حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بس یہی تکلیف دیں، جو دوسرا ہے تو وہ بڑے مزے میں، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ میں غریب ہوں تو غربت ایک تکلیف ہے اور جو مالداری ہے وہ بڑی راحت ہے۔ حالانکہ مالداری کے اپنے مسائل ہیں، غربت کے اپنے مسائل ہیں۔ بندہ بعض کا سوچتا ہے کہ میں اس کیفیت میں چلا گیا، مالدار ہو گیا، تو میری اس تکلیف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دھوبی کا گدھا تھا، تو دھوبی شاہی محل جاتا تھا، تو وہاں کے جو ملبوسات تھے، تو بادشاہ کے پہننے کے اور جو پورے وزیروں کے پہننے کے، وہ سارے وہی دھویا کرتا تھا۔ بہت اعلیٰ درجے کا دھوبی، جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑوں کے کپڑے دھونے والا۔ تو دھوبی
بھی اللہ رحمت فرمائے، دھوبی بھی اعلیٰ قسم کا ہو تو مرحبا، ورنہ دھوبی بھی جو کام کرتا ہے نا، وہ بس پھر بندے کو پھر پریشان بھی کر ہی دیتا ہے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ ایسے برسبیل تذکرہ بات ہوئی تو میں نے کہا چلے ایک بات ہو جائے۔
اب ہوتا یہ تھا کہ وہ دھوبی جب بھی شاہی محل میں جاتا تھا تو گدھا بھی ساتھ ہی جاتا تھا۔ اب وہ گدھا وہاں دیکھتا تھا کہ ایک شاہی استبل ہے جہاں پر گھوڑے ہیں اور ان کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو ان کو میوہ جات کھلائے جا رہے ہیں، جو غذائیں ان کو کھلائی جا رہی ہیں، اور جانور ہو کر جو پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ دیکھتا تھا جس بستی میں میں ہوں وہاں پر انسانوں کی وہ حالت نہیں جہاں پہ جانوروں کی وہ حالت ہے۔ تو وہ روز جب بھی اس کا جانا ہوتا شاہی محل میں، تو وہ اندر سے کپڑے کلک کرنے کے لیے جاتا تھا، تو یہ ان پہ نظر ڈال کے بڑی حسرت سے دیکھتا تھا کہ میں گدھا ہوں، یہ گھوڑے ہیں، میں دھوبی کا گدھا ہوں، یہ شاہی گھوڑے ہیں۔ یہ اس طرح کی اس کی کیفیت تھی۔
مربے کھا رہے ہیں، کیا بات ہے۔
ایک عرصہ اسی طرح گزرتا رہا بالکل۔ اب اچانک ہوا یوں کہ جنگ کا اعلان ہو گیا، کسی اور ملک نے حملہ کر دیا یہاں پر، اور بھوا جی کے اب جنگ کرنی ہے سب نے۔ اب وہی جو گھوڑے تھے جن کو اس نے ناز و نمے پلا دیکھا تھا، وہی سارے چلے گئے میدان جہاد کے اندر، سارے وہاں جنگ میں گئے. اب یہ تو چونکہ گدا تھا اور وہ بھی دھوبی کا گدا تھا، تو وہ تو اپنے معاملات کے اندر اپنے ملک کے اندر ہی رہا، اس کا کیا جنگ اور جہاد میں کام تھا.
ایسے دھوبی کے بعد گدا نا آج بھی ہوتا ہے.
جی ایسے ہی ہے، دیکھا ہے
دھوبیوں کی اگر آپ بستی دیکھے نا جتنے آپ کو. ہاں
ایسا ہی ہے، ایسا ہی
گدھے سے مراد گدھا ہے.
جی
اس گدھے سے مراد گدھا
ہے، گدھا ہی ہے، ڈنکی جسے کہتے ہیں. کیا ہو گیا جی؟
اب جب وہ سارے جنگ سے واپس آئے نا تو دیکھا بہت سارے گھوڑے جو ہے مر گئے جنگ میں، بہت سارے جو ہے وہ زخمی لوٹے
کٹے پھٹے
ہیں. جب ان کی حالت دیکھی اور تکلیفیں دیکھی تو اس کو تو جھنجھری آ گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پر وہ کیا کہ میں دھوبی کا گدھا ہی بھلا، مجھے شاہی گھوڑے نہیں بننا. تو انسان بعض اوقات اپنی کیفیت کو اگر سمجھ لے کہ مجھے، یعنی بعض اوقات انسان نا وہ سمجھتا ہے کہ اوپر اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس فائدے زیادہ ہیں، میرے پاس نقصانات زیادہ ہیں. حالانکہ بندہ اگر ایک پیپر لے سلمان بھائی، کسی بات کو اس کو جج کرنے کا، اس کو سمجھنے کا طریقہ کار بالکل یہی ہوتا ہے جو کہ ایک آن پیپر بات کی جائے، بندہ اوپر چیز لکھ لے اور پھر ایک کالم بنائے اس کے فوائد کا، ایک بنائے اس کے نقصانات کا. یعنی غربت ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، مالداری ہے تو فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. تو جب بندہ اس اعتبار سے آن پیپر چیزوں کو لاتا ہے تو پھر سامنے بہت ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. ابھی جیسے ہم خالد بھائی بات کر رہے تھے گھریلو معاملات کے اندر کہ انسان کو جو ہے وہ اگلے کے حوالے سے کلیئرٹی رکھنی چاہیے اپنے اندر. آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ حضرت میں بڑی کوشش کرتا ہوں کمانے کی مگر اس کے باوجود گھر جاتا ہوں تو تانے ملتے ہیں، میں اپنا پورا 100% 112% دے رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی بار بار تقاضے ہوتے ہیں اور مجھے طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں کہ تم گھر پہ پورا لاتے نہیں ہو، تم نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے، تم صحیح طرح کام نہیں کرتے. سو طرح کے مسائل ہیں جو گھروں میں. اب وہ آتے کہاں سے؟ وہ بعض اوقات دوسرے ایک خاندان پورے جو ہوتا ہے جو سپورٹ کرنے والا، آج کل رابطے بڑے آسان ہیں، واٹس ایپ پہ باتیں ہیں، کال پیکیجز ہیں. تو اس کے اندر جب بندہ اپنی کیفیات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کمی ہے یہ کمی ہے، تو اگلا بندہ اس کو بعض اوقات فیڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگلا بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے دروازے ہمارے پاس ہی کیوں بند ہے، ہمارا شور اگر رکشا چلا رہا ہے تو برابر والے کا بھی تو چلا رہا ہے نا. تو وہاں پر حالات کیا ہیں اور ہمارے یہاں حالات کیا ہیں، تو بندہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے خود بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر وہاں پر بات کی جائے یا اگلے کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو غلط فہمی وہاں پر دور ہو سکتی ہے. وہاں پر اگلا بھی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا 100% دے کر اگلے کی ضروریات ساری کی ساری پوری کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کچھ حد تک آسائش بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن آسائش کا ہم نے ذہن میں جو ایک لیول بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ غربت اور مہنگائی اور حالات جو ہے وہ پورے نہیں ہونے دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوتے، رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں. دوسرا، اگر دوسری شخص کی بات فیڈ کر رہا ہے تو آپ نے خامخواہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اگلے کو اسی پر رکھنا یوں شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ غلام تھا کسی زمانے میں، غلام بہت اچھا تھا لیکن بازار میں رہتا تھا، اس کو خریدتا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ جو خریدنے کے لیے جائے تو آقا ایک بات کہ بولا، دیکھو لے جاؤ، کام بہت اچھے کرتا ہے مگر ایک بات بتا دوں، یہ ہے جھوٹا. سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے مگر وہ ایک جھوٹ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ تباہی آ جاتی ہے، کوئی ہر بندہ ڈر جاتا تھا وہاں پر. اب ہوا یہ کہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یار کام اچھے کرتا ہے نا، جب جھوٹ بولے گا تو میں بڑا قائم میں پرکھ لوں گا میں دیکھ لوں گا، مجھے نہیں گمان. لے گیا جی، کام بڑے اچھے کر رہا ہے جی، وہ بھی خوش، مالکن بھی خوش، گھر کے سارے افراد خوش، اعتماد بھی سب کا جیت لیا. ظاہر سی بات ہے جب نوکر اس طرح کا ہو تو اعتماد بھی حاصل ہو جاتا ہے. اب جب سال گزرنے کے قریب آیا نا تو وہی جو ایک معاملہ تھا کہ بھائی اپنا جھوٹ کا کوٹا تو پورا کرنا ہے، سالانہ جھوٹ کا، تو اس نے کیا کیا، بولا یہ میں آپ کو بتا دوں، جو مالکین ہے نا انداز اچھے نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے شک ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو مار کر آپ کی ساری دولت ہتھیا کر پھر کہیں اور جو ہے وہ بوریا بستر باندھ کے نکل جانا ہے. میں آپ کو پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ کے مجھ سے بڑے احسانات ہیں. میں نے کہا میں آپ کو یہ بات بتا دوں. اچھا، اور جب ایک اعتماد والا آدمی اس قسم کی بات کرے جو گھر کے اندر رہنے والا ہو، ہم تو مالک باہر بھی جائے گا کاروبار دیکھنے کے لیے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اب وہ گیا مالکن کے پاس، میں آپ کو بتا دوں آقا جو ہیں ایک تو ساری دولت گھر لاتے نہیں ہے، دوسرا یہ کہیں اور ان کا حساب کتاب بننے جا رہا ہے. اور میں نے کہا کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں، آپ بڑی شفقت کرتی ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ہاں اگر آپ چاہیں تو یہ مالک ہیں ان کا دل آپ کی طرف پھرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ پیش کر سکتا ہوں، اس طریقے پہ عمل کر لیں تو فائدہ ہوگا. مالک نے فوراً کہا، اور تو بڑی جلدی بازو باتوں میں آ جاتی، کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا آپ ایک کام کریں، جو ان کی گردن کے پاس کے بال ہیں نا، وہ جب یہ رات کو سو رہے ہو تو تھوڑے سے کاٹ کے نا اگر آپ مجھے دے دیں تو میں کسی جگہ لے کے جاؤں گا، تو پھر ایسا ہوگا ان پر کہ ان کا سارا دل دماغ آپ ہی کی طرف ہو جائے گا،
آپ کے غلام بن جائے گا،
آپ کو غلام بن جائے گا. اب جب رات ہوئی تو سو گئے.
جب سونے کے حیران ہوں، محبوب قدموں میں اور شوہر کو غلام بنانے کے چکروں میں لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے، کیا کریں اس پہ بات کرتے ہیں. جی بلال بھی کنٹینیو کریں.
اب جب رات کو سوئے تو جو مالک تھا وہ سویا نہیں تھا، سوتا بنا تھا، اور جو مالکن تھی وہ بھی سوتی بنی تھی، کیونکہ اس نے وہ کارنامہ انجام دینا تھا. اب کیا ہوا، جب رات کے اندر تھوڑا اندھیرا گہرا ہوا تو وہ اٹھی اور اس طرح لیا، اور جیسے گلے کے قریب آئی, اب آپ کو پتہ ایک بندہ سو نہیں رہا, ہلکی آنکھوں کی جھلی سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو دکھے کہ بھئی سامنے ایک بندہ اس کے پاس جو ہے وہ اس طرح لے کے آ رہا ہے, تو وہ کیا سمجھے گا کہ ظاہر سی بات بال تو نہیں کاٹنے آئے گا, گلے ہی کاٹنے آئے گا. تو جیسے مالک نے یہ دیکھا اور وہ قریب آئی بال کاٹنے کے لیے, تو اس نے فوراً اس کو پکڑا, اس طرح پھیرا اور معاملہ اس کا ختم کر دیا. وہاں سے اس کے گھر والے آئے, انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ مارا پیٹا اور یہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب وہ جو ایک جھوٹ تھا اس کی وجہ سے گھر میں دیکھے پورے کا پورا جو خاندان تھا وہ تباہ ہو کے رہ گیا. تو بات وہی ہے کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو اگر بندہ وہاں پہ کلیئرٹی رکھ لے نا تو بہت ساری چیزوں کے اندر زندگی آسان ہو جاتی ہے اور یہ غلط فہمیوں کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
درست فرمائے, اللہ رحمت فرمائے اور فضل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عافیتیں عطا فرمائے, غلط فہمیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے. بہت بھیانک بولا, جیسے آپ نے بلال بھائی نے جو ایک واقعہ بیان فرمایا اس کو سنا ہے, تو سامنے والے کو اپنے بس میں کرنا یہ بھی بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے. کردار بندے کا ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات رکھے بات مانے. تو نہ شوہر غلام بنانے کے لیے ہوتا ہے, نہ بیوی جو ہے وہ پاؤں میں جوتی بنانے کے لیے ہوتی ہے. شوہر کو اللہ کریم نے اپنا مقام عطا فرمایا ہے, زوجہ کو بیوی کو اللہ کریم نے جو ہے وہ اس کا مقام عطا فرمایا ہے, اس کی اپنی عزت ہے, اس کی اپنی حرمت ہے, دونوں کی جو ہے وہ ویلیو ہے. تو ایک دوسرے کو غلام بنانے کے چکر میں اپنا جو ہے وہ زندگی گھلانے اور اپنا مال اور اپنا جو ہے وہ اسباب لٹانے کی بجائے اگر ہم اللہ سے جو ہے وہ لو لگائیں تو سارے کام ہو جائیں گے. جو ہم اگر ہم کسی زندگی میں پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. تو یہ جو برل غلام بنانے والا جو چکر ہے, یہ لوگ غلام بنانے کے چکر میں خود غلام بن جاتے ہیں.
ایسے
جیسے میں چاہوں یار خالد بھائی کیا بن جائیں, یہ میرے غلام بن جائیں. خالد بھائی اب بات آ گئی ہے, اللہ تو پہلے ہی ہاتھ باندھے ہوئے ایک چلے
ہم کون سا مقابلہ باندھے,
ایسی بات بیٹھ سے پہلے تذکرہ ہی بات جو ہے نا وہ ہو رہی ہے نا, کہ میں بولوں یہ میرے غلام بن جائیں. اب میں کسی کے پاس جا رہا ہوں, اب وہ مجھے بولے گا اب یہ لے آؤ وہ لے آؤ, یہ کر دو وہ کر دو, اتنے پیسے لگیں گے, یہ دے دو یہ کر دو. اچھا خالد بھائی نے غلام بننا ہے کہ نہیں بننا, یہ بات تو کیا ہے اگلی ہے. اپنے ضرور کام پہ لگ گئے ہیں, اب یہ کر دو ابھی وہ کر دو, اب کیا ہے چکر بھی کاٹ رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں بندہ خدا. اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عقل عطا فرمائے. رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں
جی,
اور جس رشتے کی جو ڈائنامکس اور جو ڈائمینشنز دین اسلام نے بیان فرمائی ہیں, وہ رشتہ انہی ڈائنامکس اور انہی ڈائمینشنز کے ساتھ جو ہے وہ آپ زندگی میں ایڈ رکھیں گے تو خیر پائیں گے, اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور انداز لینے جائیں گے تو پھر خود وہ کسی جو ہے وہ آپ کے ذہن کے مطابق ڈھلے گا نہ ڈھلے, ہم کہیں نہ کہیں ضرور آزمائش میں آ سکتے ہیں. یہ دیکھی بھالی باتیں ہیں معاشرے اور زمانے کے اندر.
سلمان بھائی قرآن مجید رب العالمین نے ارشاد فرمایا جیسا, یعنی اس کا مستفاد یہ ہے کہ جیسا شوہر ہے خاتون کے لیے بیوی کے لیے, ویسے ہی بیوی کی بھی اہمیت ہے شوہر کے لیے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت کو بھی مرد کے لیے لباس قرار دیا اور مرد کو عورت کے لیے لباس قرار دیا گیا. اور اس میں لباس قرار دینے میں بے شمار حکمتیں بیان کی گئی, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح لباس اچھے لباس سے انسان مطمئن ہوتا ہے, اسی طرح اچھے رشتے سے بھی, اچھے ازدواجی تعلقات سے بھی انسان مطمئن ہو کر آسودگی کی زندگی گزارتا ہے. اب اگر لباس اطمینان بخش آپ دوسرے کے لیے بنیں گے تو دوسرے کا وہ لباس بھی آپ کا جو آپ زیب تن فرمائیں گے وہ آپ کو سکون دے گا. جب آپ کہیں کہ نہیں دوسرے کے لباس میں چھید رہے اور میں عزت و وقار کا لباس پہن کے رکھوں,
ایسا نہیں,
ایسا نہیں ہو سکتا.
درست فرمایا, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات ایک طرف سے تو اچھا ٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ کبھی کبھار بندے کو نعمتوں کی قدر ان کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے. اس وقت کا انتظار مت کریں جب کہنا پڑے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, پانی جب پل کے نیچے سے گزر گیا یا سر کے اوپر سے گزر گیا, تو اب کیا پچھتانا, تو اب کیا رونا, تو اب کیا سمجھنا. نعمتوں کی قدر کریں, رشتوں کا احساس کریں اور رشتے نبھانے والے بنیں. اور غلط فہمیوں کو اپنی زندگی کے اندر نہ آنے دیں. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں.
آج کا موضوع بہت اچھا رکھا ہے. غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے نا اکثر لوگ بات بند کر دیتے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, منہ پلا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جس سے بات بند ہوتی ہے وہ اگلا بندہ جا کے سمجھا رہا ہوتا ہے, بھائی میری غلطی نہیں تھی, ایسا ایسا ہوا تھا, اس کی وجہ سے جو ہے نا سب کچھ ہو گیا. لیکن اگلا بندہ پھر بھی منہ پلا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ بات نہیں کر رہا ہوتا اور مطلب بالکل الگ الگ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا اگر کوئی کرے تو پھر ہم کیا کریں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں.
جی سر, آپ جی راشد بھائی
دیکھیے, یہ دوسرا ایک پہلو ہے. ایک تو پہلو خالد بھائی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ غلط فہمی کوئی دوسرا ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے, اور ایک غلط فہمی اگر یوں کہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ایسا معاملہ ہو جائے, غلط فہمی آپس میں ہو جائے, تو نگران شورا کا یہ جملہ بہت رہنمائی کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں غلط فہمی ہو تو دور کر لیں, غلطی ہو تو مان لیں. اولاً تو جس کی غلط فہمی ہو, جسے غلط فہمی ہوئی, اسے چاہیے کہ وہ اس بندے سے خود رابطہ کرے کہ میرے بھائی مجھے آپ کے بارے میں یوں پتا چلا ہے, میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا تھا, میں نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے, اب آپ بتائیے آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں. اب جو بندہ ہے وہ آپ کو وضاحت کرے گا کہ حضور میرے یہ یہ معاملات ہیں, فلاں معاملے آپ نے دیکھا تھا نا, دراصل بات یہ تھی, اچھا فلاں وقت میں لیٹ ہوا تھا نا, وجہ یہ بنی تھی, میں نہیں آیا تھا آپ کے بچے کی شادی میں, تو یار میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی. تو وہ وضاحت کرے گا, غلط فہمی دور ہو جائے گی. ایک بات تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر مجھے پتا چلا کہ آپ کو مجھ سے غلط فہمی, آپ کو غلط فہمی ہوئی, آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے, اب میں خود آپ کے پاس جاتا ہوں, جا کر آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضور بات یہ ہے, تو آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو اب میں نے وضاحت کر دی, میں نے معذرت کر لی, یہ جو بھی چیز کر لی, تو اب آپ کا حق بنتا ہے آپ اس کو قبول کر لیں.
مرحبا.
نیک مسلمان جو ہوتا ہے وہ معذرت کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک بندہ خود آپ کے پاس چل کر آ گیا, اس نے وضاحت کر دی, اب آپ کہ نہیں ایسا کیوں نہیں, یہ تو پھر ہٹ درمی ہوگی نا آپ.
صحیح بات,
تو یہ تعلق ختم کرنے والی بات ہوگی,
اور یوں نہیں کرنا چاہیے,
یوں نہیں کرنا چاہیے.
مرحبا جی, غلط فہمی جب دور ہو رہی ہو تو پھر اس کو دور کر لینا چاہیے اور پھر آگے بڑھے. لیٹس موو آن کہتے ہیں کہ بھئی آئے اب آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, چیزوں کو چھوڑنے کی بھی کچھ عادت بنائیں. سارے بوجھ اٹھا کے چلتے رہیں گے تو پھر انسان کی کیپیسٹی ہے کہ اتنا ہی بوجھ اٹھا سکتا ہے, زیادہ اٹھائے گا تو پھر چلنا کیا ہو جائے گا, دشوار ہو جائے گا, تھک کے بیٹھ جائے گا. آگے چلتے ہیں.
ناخوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام, آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, یہ کلام پڑھ لیجیے.
مرحبا, اللہ برکت دے. سر بھائی لاہور سے کہہ رہے ہیں کہ جی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر نے سب کی کھائیں کیوں کلام سنائیں. نعت جو ہے وہ سننی ہے ان کو, حضرت امام جامی کا فارسی کلام سننا ہے, تنم فرسودہ جاں پارا. ٹھیک ہے جی, میں جو یوں مدینے جا رہا تو کچھ اور بات ہوتی, حاصل پور سے جو ہے ان کو کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر.
شہر کا نام آ گیا سلمان
جی,
ہمارے شہر کا نام آ گیا ماشاء اللہ.
ہاں بات ہے راشد بھائی, مرحبا. چلے جی کال لیتے ہیں.
سلمان بھائی, غلط فہمی کے افواہوں پر یقین کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور افواہوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
اللہ اللہ اللہ
جی بلال,
افواہیں تو یقین کریں کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. میں اس میں ایک آپ بیتی سناؤں اپنی تھوڑی سی.
جی جی,
اگر آپ کہیں. یہ درجہ سابعہ کی بات ہے, درس نظامی کا جو آخری درجے سے پہلے والا ساتواں سال ہے
جی.
تو ہمارے استاد محترم علامہ احمد رضا شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ تفسیر بیضاوی ہم سب کو پڑھا رہے تھے کہ اسی دوران ہمارے جو پرنسپل تھے جامعہ کے, تو وہ کلاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ استاد صاحب بلال بھائی کی ہمشیرہ کا فون آیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب جیسے یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ والدہ کے انتقال کی خبر سن کے سلمان بھی کیا گزرتی ہے بندے پر. تو استاد محترم جو تھے انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور میں اپنا بیگ اٹھا کے تو فوراً جناب گھر کی طرف, اور قدم اٹھنے ہی رہے تھے اور بس سمجھ میں نہیں آیا ہوا کیا, موبائل اس وقت تھا نہیں. خیر میں نکلا تو استاد محترم نے پیچھے سے ایک طالب علم کو بھیجا کہ فوراً کو گھر پہ چھوڑ کے آئے. وہ انہوں نے اپنی بائک نکالی اور مجھے فوراً گھر پہ مجھے چھوڑا. اب جیسے میں گھر پہنچا ہوں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے گھر میں انتقال ہو جائے تو پوری جو بلڈنگ ہے رشتے دار سارے رہتے ہوں, تو مطلب کوئی چہل پہل نہ ہو, کوئی ٹینٹ نہ لگاؤ, باہر ایک سا کوئی ماحول ہی نہیں تھا. میں ڈائریکٹ تیسرے فلور پہ بھاگا بھاگا پہنچا اپنے گھر پر, تو دیکھا تو امی سامنے کھڑی تھی. تو میں حیران و پریشان کہ معاملہ کیا ہے. اچھا جب میں نے امی کو سامنے دیکھا تو وہیں رک کر میں نے غور کیا, بات کیا کی تھی نظم صاحب نے. تو بات کی تھی کہ جی ہمشیرہ کا فون آیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا.
اب جب میں نے غور کیا تو اصل میں میری کوئی سگی بہن تو ہے نہیں,
اللہ
رشتے کی بہن ہے, رضائی بہن ہے, خالہ زاد ہے, رضاد کا رشتہ ہے. تو میں نے کہا کہ ہو نہ ہو میری خالہ کا انتقال ہوا ہے پھر,
یا اللہ,
کیونکہ جب ان کا فون آیا کہ والدہ کا انتقال, تو میں نے کہا خالہ کا انتقال, تو میں نے فوراً امی سے پوچھا تو پتہ چلا بات یہ ہے کہ خالہ کا بھی انتقال نہیں ہوا, نہ میری والدہ کا نہ میری رضائی والدہ کا. اصل مسئلہ کیا ہے, جو میری رضائی بہن تھی ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا, اور آپ کو پتا ہے ساس کو کیا کہا جاتا ہے, ہمارے ماں کہا جاتا ہے. اب فون کیا گیا کہ میں بلال کی ہمشیرہ ہوں, ہمشیرہ سے مراد کون سی ہمشیرہ, اور یہ کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو والدہ سے مراد کون سی والدہ ہے. اب اس وقت فون نہیں تھا, تو چونکہ میں جس کیفیت میں گھر پہنچا تھا, جو سامنے میرا منظر تھا, تو بعض اوقات بندہ ان افواہوں کی اگر تصدیق کر لے نا تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. ہمارے مدنی چینل کے بڑے زبردست ناطق اللہ محمد عظیم اتاری مدنی کلاس فیلو بھی ہیں میرے, ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور ڈیڑھ دن کے فرق سے دونوں کا انتقال ہوا. اب ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے گھر پہ کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے. تو میں نے رکن شورا سے رابطہ کر کے میں نے میرے رسم تک پیغام پہنچایا کہ وہاں سے کوئی ڈھارس آ جائے, کوئی تعزیت کا پیغام آ جائے, تو گھر والوں کو سکون ملے گا کچھ. تو امیر علیہ سنت تک جب پیغام پہنچا تو آپ نے جو ویڈیو پیغام بھیجا اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بلال مدنی کی وساطت سے یہ معلوم ہوا, پھر آپ نے ساری گفتگو آگے کی. اچھا وہی جب پیغام آیا میں نے وہاں بھی بھیجا, پھر اپنے دوستوں کے میں نے گروپ میں بھی اس کو بھیج دیا. اب کچھ نے جب اس ویڈیو کو تھوڑا سا کھولا, شروع میں میرا نام دیکھا, تھوڑا سا آگے کر کے ویڈیو کو دیکھا, بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اصل مدعا سن لوں میں, تو آگے تعزیت جاری تھی, بچوں کا انتقال, یہ سارا. تو جب میں اگلے دن آفس میں آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے پاس تین چار افراد ہیں, اور آ کر سلام کیا, میں کام میں مصروف, تو سلام کیا, بڑے اس سے بیٹھ گئے اور آ کر بڑا افسوس ہوا. کچھ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے, میں نے بھی فوراً دعا کے لیے کر دیا. اب جب دعا کے درمیان پہنچا تو میں ہاتھ پکڑا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ افواہوں کی تصدیق کرنا یہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے, اور یہ اگر نہ کیا جائے تو بعض اوقات بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
چلیں جی, اللہ آپ کے دوبارہ معاملہ فرمائے, رحمت کے سائے میں رکھیں, آمین. کال لیتے ہیں.
محمد عمیر حمزہ تاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا پروگرام اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ اصلاحی گفتگو کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ ہم اگر کسی معاملے کے اندر رائے دے دیتے ہیں تو اپنی رائے کو اٹل سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اور کسی کی رائے اس مقابلے کی نہیں جو ہم نے دی ہے, اور بعض اوقات ہم اسی رائے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دیگر تمام کی رائے جو ہے وہ رد کرتے نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اس طرح کا سلوک کرنا یا اس طرح کا انداز اپنانا شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, اور آیا ہم دوسرے کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, یا غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی ہی رائے کو جو ہے وہ منوانا چاہیے.
اپنے آپ کو کلی کل نہیں سمجھنا چاہیے, اور دیانت دارانہ انداز میں دونوں آراء پر, اپنی رائے پر بھی اور دوسرے کی رائے پر بھی غور کرنا چاہیے. امانت دیانت کے ساتھ بندہ غور کرے گا تو پھر حقیقت سامنے آ جائے گی, اور اگر یہ سمجھے کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہی ہے تو پھر بندہ بھول کھا جاتا ہے اور پریشان بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. جی آگے چلتے ہیں.
تو کر رہا ہوں, غلط فہمیوں پر گفتگو ہو رہی ہے, تو ایک جو غلط فہمی عموماً ہو جاتی ہے کہ یہ شخص فلاں کام کر رہا ہے, یہ فلاں چیز چھوڑ رہا ہے, مثلا ابھی عبادت کا تذکرہ ہوا, تو یہ فلاں عبادت چھوڑ رہا ہے اور اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ گناہ کا کام ہے, حالانکہ وہ واقعتاً تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے پر تو گناہ نہیں ملے گا. تو اس کے لیے علم ہونا یہ کافی ضروری بھی ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں سے کیسے بچا جائے, اس پر بھی گفتگو ہو جائے. اور غلط فہمی اور بدگمانی اس میں کوئی فرق ہوگا؟ پھر آپ نے بات دیجیے, جزاک اللہ خیر.
تقریباً سملر ہی ہے, غلط فہمی بدگمانی سملر ہے, تقریباً برابر ہے.
بدگمانی دوسرا سٹیج اس کو کہہ سکتے ہیں, پہلی چیز غلط فہمی ہے, اور غلط فہمی جب ہوتی ہے تو پھر بدگمانی
ہوتی ہے. برابر ہی, اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں. برحال جو بات آپ نے فرمائی کہ علم ہونا ضروری ہے, یہ بات بالکل درست ہے آپ کی, اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں بہرحال عبادت کرنی چاہیے, یہ اس پوائنٹ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے, اور عبادت کے لیے ترغیب دلانی چاہیے. تو ترغیب دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے امیر سنت ترغیب دلاتے ہیں نیکیوں کی, تو اس سے فیض حاصل کر کے انداز کو اپنانا چاہیے. انشاءاللہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا نیکیاں کرے تو انشاءاللہ اس رستے پر آ جائے گا. کال لیتے ہیں.
خالد بھائی سے یہ سوال تھا کہ غلط فہمیوں کی بنا پر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بول چال تک بند ہو جاتی ہے, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
جی خالد بھائی,
غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور بول چال کو بڑھانا چاہیے. اصل میں غلط فہمی کے جو نتائج ہیں نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں بسا اوقات. غلط فہمی دور کر لی جائے تو برا نتیجہ آنے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. اگر غلط فہمی کو اور بڑھایا جائے اور اس کے بعد غلط فہمی کے بعد افواہیں شروع کر دی جائیں تو پھر نتائج جو ہے وہ بگڑتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ رشتے بھی بکھر جاتے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ غلط فہمی کا ازالہ یوں ہو کہ جس کے بارے میں غلط فہمی ہے یا جو غلط فہمی پھیلا رہا ہے، اگر اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ غلط فہمی کی طرف میں جا سکتا ہوں تو کلیئرٹی کر لینی چاہیے، بات اسی سے واضح کر لیں کہ ایسا ہے بھی یا آپ سوچ کر بتا رہے ہیں یا آپ کو ایسا لگا ہے۔ بس اوقات خبر لانے والا جو خبر پہنچا رہا ہوتا ہے اس نے بھی تصدیق نہیں ہوتی اس کے بھی پاس بات کی، اس نے کوئی معاملہ دیکھا اور اس کے بعد یہ تصور کر لیا، دور سے گلی بند دیکھی ٹینٹ لگا ہوا ہے تو سوچ لیا کہ انتقال ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں شادی بھی ہو رہی ہو۔ صرف ٹینٹ کا لگنا لوگوں کے جمع ہونے کی تو خبر دیتا ہے لیکن یہ اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی کہ جمع لوگ کس لیے ہو رہا ہے،
میت کے لیے آئے ہیں یا کسی تقریب کے لیے آئے ہیں۔ درست
بات کی وضاحت لے لینا ہے ضروری۔
درست فرمایا خالد بھائی، ایک پرابلم جو ہوتا ہے نا
جی
وہ وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی کلیئرٹی دی جا رہی ہوتی نا تو آپ اس کلیئرٹی کو تسلیم نہیں کرتے، یہاں مین خرابی بنتی ہے۔ ہمیں اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، ہم شکایت کا اظہار کر رہے ہیں، سامنے والا اس کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ یوں نہیں، یہ بات یوں ہے، اور پھر ہم بولے نہیں یوں نہیں یہ یوں ہی ہے، یا پھر اسی بات کو جو دماغ میں ہے اسی کو لے کے چلتے رہے، چل رہے ہیں اسی کو لپیٹ رہے ہیں، اسی کو مطلب نکال رہے ہیں، تو یہ پھر اس سے خرابی کا جنم لیتی ہیں۔ جب غلط فہمی دور کی جا رہی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے اپنی بات پہ کھڑے رہنے کا، لیکن لوگ بس وہ جو بس بولتا جا رہا ہے اب اسی کو جو ہے وہ لپیٹتا جا رہا ہے اور اسی کو چلاتا جا رہا ہے، سامنے والے کی بات جو ہے وہ سن کر کوئی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کرنی، تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر اسی کو ہوتا ہے جو یہ انداز اپنائے رکھتا ہے۔ میں اگر ایک بات لے لوں، اب آج ہم پروگرام کے اندر کی ہی بات کر رہے ہیں، خالد بھائی مجھے ان سے کوئی اگر میں مجھے کوئی ہوگی بات ملی، میں بولوں یوں ہے، یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یوں کر دیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ بولے بھائی جان یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے۔ اچھا یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یوں آئی آؤ گا، اس کی حقیقت یہ نہیں، اس کی حقیقت یہ ہے اور یہ ثابت ہے، یہ دیکھیں یوں ہے، یوں ایسے ہے ویسے۔ اب میں بولوں نہیں نہیں یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو یہی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کا نقصان ان کو ہو نہ ہو مجھے ضرور ہوگا۔ یہ بندہ اگر تو رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کیا ہو جائے گی، پھر وہ برائے نام رہ جائے گی، اور اگر جو ہے دوستی ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اگر ہمدردی کا تعلق ہے تو وہ بھی پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھیکا ہی پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہار لوگ چور کے گلے میں نہیں ڈالتے، پھولوں کا ہار حاجی کے گلے میں پھولوں کا ہار ہی ڈالا جاتا ہے۔ تو اب انسان نے ہار کون سا پہننا ہے اور کیا بننا ہے، یہ اسے خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جب غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو اس کو پھر مان بھی لینا چاہیے، خام خواہ ایک بات پر اڑ کر کے جو ہے وہ نظام نہیں چلانا چاہیے۔ رشتے داروں کے اندر آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اس میں یہ بہت پرابلم ہوتا ہے۔ کوئی بھائی ہے وہ غلط فہمی کا کسی کا شکار ہو گیا، بہن ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی، آپ تو پتہ ہی کرنے نہیں گئے، بھائی آپ جو ہے وہ چھٹے شہر میں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ چل گیا کہ پتہ کرنے گئے یا پتہ کرنے نہیں گئے، تو ان سے پوچھ تو لیں بھائی آپ یہ بھی ہیں کہ نہیں گئے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو دن میں دو مرتبہ جا رہے ہیں۔ ایک مثال کی بات کرتا، یعنی ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ پتا ہے نہ کچھ ہے، بس بعض لوگ ہیں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو یہ انداز ٹھیک نہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کلام کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، پھر آگے چلتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ چھپ گیا Oh,
ماشاءاللہ عدنان بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا کلام امام اہل سنت کا آپ نے پڑھا، حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام. اور یہ ہمارے حاجی حنیف صاحب اللہ والے، ان کو یہ کلام بڑا پسند ہے. امیر اہل سنت کے پیر بھائی بھی ہیں، امیر سنت کے دوست بھی ہیں ماشاء اللہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے. اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضر کتاب فرمائے. نگران شورا کا ایک بڑا پیارا ویڈیو پیکج ہے ہمارے پاس، ابھی آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے.
جذباتی انداز میں بعض اوقات انسان بڑا ہی اول فل بکتا ہے اور بے ترتیب انداز میں کلام کرتا ہے، اور وہاں اس کی شخصیت بڑی ہی بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب کوئی بات بری لگے نا، اسی وقت رسپونڈ نہ کریں، ٹھہر جائیں، تھوڑا سا نیچے آنے دے اپنا. وہ لگتی ہے بات بری، میں کہتا ہوں کہ آپ ہی درست ہو، لیکن اپنی مزاج کو آپ بگاڑنے سے بچائیے. دماغ پر ایک پریشر آ رہا ہوگا کہ بس میں کچھ کر دوں، میں کچھ بول دوں، ایسا کیوں کیا اس نے. پھر جو زبان بے ترتیب چلتی ہے، تیز چلتی ہے، سختی اختیار کرتی ہے، طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ وہی نرم طبیعت اور نرم زبان شخصیت ہے. ایسی سخت زبان استعمال کرتا ہے انسان، ایسی سخت زبان استعمال کرتا ہے، دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو پھر غیبتیں، تو چگلیاں، تو تہمتیں، تو تم کون سے صحیح ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب آپ امیجیٹ ریئیکشن دیتے ہیں. جب امیجیٹ ریئیکشن دیتے ہیں یہ ہوتا ہے، جو آپ کو بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے، تب اس کی ترتیب بنائیں، اور اس کے بعد پھر حوصلے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور عقلی دلائل کے ساتھ بات کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کا مزاج بھی باقی رہے گا نرمی والا، آپ کی طبیعت بھی انشاءاللہ باقی رہے گی جو نرمی والی ہے، اور آپ کی بات میں وزن آ جائے گا. اور یہ چند دفعہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی پریکٹس اور آپ کے اللہ نے چاہ تو روٹین میں یہ بات ہو سکتا ہے کہ شامل ہو جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو ارشاد فرمایا، یعنی نرم زبان، نرم طبیعت، درگزر کرنے والے اور ملن سار پر جہنم حرام ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ زبان میں بھی نرمی آ جائے گی اور طبیعت میں بھی نرمی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی. اللہ نرم طبیعت اور نرم زبان درگزر کرنے والی اور ملن سار طبیعت عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. پروگرام اختتام کی جانب جو ہے بڑھ رہا ہے اور انسان کی گفتگو اس کو ممتاز بھی بنا دیتی ہے اور یہی گفتگو بندے کو پاتال میں بھی پہنچا دیتی ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلال بھائی پروگرام کی میں چاہوں گا آج کی آپ آخری بات جو ہے بیان فرمائیں, موضوع پر کچھ مزید گفتگو فرمایا کہ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں اور آج کے پروگرام کی آخری بات بھی ہو جائے.
ایک پہلو یہ بیان کرنا چاہوں گا, بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں مگر تھوڑی سی دلچسپ بھی ہوتی ہیں, یعنی وہ ان سے بعض اوقات عموماً غلط فہمی سے انسان کو پریشانی کا سامنا کرتا ہے مگر ان سے بعض کا لطف بھی آ رہا ہوتا ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ ایک نجی چینل میں میک اپ آرٹسٹ ہیں کئی سالوں سے, تو انہوں نے مجھے پچھلے دنوں کہا کہ آپ میری سی وی مدنی چینل پہ جمع کروائیں. میں نے کہا کس کام کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں میک اپ کے حوالے سے آنا چاہتا ہوں, یہ میری فیلڈ ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا, اور 12 مدنی چینل پر اس حوالے سے بات بھی ہو چکی ہے. تو کہا کہ نہیں, میں مجھے کسی نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا 15-20 سال کا تجربہ ہے میک اپ کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ان کے چہرے پہ میک اپ ہوتا ضرور ہے. سمجھو آپ بتا دیں آج کے آپ کے چہرے پہ ہے کہ نہیں. پھر آپ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بڑے خوبصورتی سے نوازا ہے. یہ ایک بات ہے کہ بھائی اپنا یہ لوگ کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم صرف الحمدللہ باوضو ہو کر ہی اسٹوڈیو میں آ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ مجھے کسی شخص نے جمعے کا بیان کر کے, میں جیسے ہی بیٹھا اذان ہو رہی تھی تو تیزی کے ساتھ آیا ایک پرچی دی اور فٹ فٹ واپس ہو گیا. میرے پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ میری بیوی کے لیے دعا کروا دیجئے. اب بیوی کے لیے دعا کروا دیجئے کیا کروا دیجئے, مطلب دعا مغفرت کی جائے, دعا صحت کی جائے, کیا کیا جائے؟ میں کافی دیر تحری کرتا رہا تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہ شخص جا چکے تھے. مجھے تھوڑا حالات سے اندازہ لگا ایسے آپ کو سبق دیا, تو میں نے کہا کہ دعا مغفرت ہوگی. تو میں نے نماز کے بعد دعائے مغفرت ان کے لیے کروا دی کہ فلاں صاحب ان کی زوجہ کے لیے دعائے مغفرت, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. دعا ختم ہوئی ہے وہ صاحب میرے پاس
اللہ
اپنے بچے کے ساتھ, کہا امام صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟
اللہ
میں نے کیا کیا؟ تو کہا کہ آپ نے یہ دعا کروا دی. تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ نے پرچی دی تو میں نے اندازہ لگا کر یہ کر دیا. اب آپ سوچیں گے وہ گھر گئے ہوں اور بیٹے نے گھر جا کے بتا دیا ہو کہ ہزار بندے نے آج آپ کی مغفرت پر آمین کہہ دیا, شاید آگے کی داستان جو ہے وہ ناقابل اشاعت ہو جائے. تو بعض دلچسپیاں اپنا غلط فہمیاں خیر اس طرح کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو
میں اس پہ ایک بات کہہ دوں, اگر دیکھیں دعائیں مغفرت بھی ہو گئی ہے تو عموماً مزاج یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے نا اسی کے لیے کرتے ہیں دعائیں مغفرت. بھائی بخشش کی دعا کر دیں, زندہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, اللہ آپ کی بخشش فرمائے. تو کوئی ہر جھگڑا اور لائی کرنے والی بات یہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں نے کہا ایک چیز ایڈ کر دوں. جی بلال بھائی
کنکلوژن بس یہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی غلط فہمی کا معاملہ آپ تک پہنچے تو اول تو تحقیق کریں, دوسرا تھوڑا سا وقت دیں, حسن ظن بھی رکھیں اور اگلے کے حالات کو بھی بعض اوقات وہ رکھیں کہ اگلے نے یہ جو کام کیا ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کیا ہوگا, کہ کوئی تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو اگر اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. تو ٹائم دینا چاہیے, چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو, آفس کا معاملہ ہو, بعض اوقات چیزیں وقت کے ساتھ ہی واضح ہو جاتی ہیں.
اللہ رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں غلط فہمیوں سے اللہ بچائے, غلط کاموں سے بھی بچائے. اللہ ہمیں غلط فہمیوں سے بھی بچائے, غلط کاموں سے بھی بچائے, بد اخلاقی سے بھی بچائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی روشنی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تحت السلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ.
یا
نبی
سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ.
قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے